Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala Resulühin Nebiyyil Kerim. Amma ba'd, fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikren kesira. Sadakallahu mevlana azim. Aa, maşallah, her şam, rat ko bahsi sunte hain yahan. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساتھیوں کے حال احوال سے آپ واقف ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا, فضل فرمایا, اور اس رستے کی نصیحت وصیت عطا فرمائی اور رغبت نصیب فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا, پھر میرے مولانا نے اسے کام لیا. آگے چل کے جیسے کل الیاس صاحب معمول کا طریقہ بتاتے وقت کچھ چیزیں بتائیں, آج آپ نے رشید جیلانی صاحب کی بات سنی, پھر کل کرنل خالد صاحب کی بات چیت سنی آپ نے, انہیں حضرت کے چند باتیں ارشاد فرمائی کہ وہ جو فوجی افسر تھے, جی ٹی اوز, گراؤنڈ ٹریننگ افسر انہیں کہتے ہیں, وہ جو کیڈٹ جاتے ہیں نا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں, تو مختلف مراحل سے گزر کے جاتے ہیں. ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر انٹرویو ہوتا ہے. یہ انٹرویو پہلے ہوتا ہے, ریٹن ٹیسٹ بعد میں ہوتا ہے, مختلف اسٹیپس ہیں. آخری جو امتحان ہوتا ہے وہ آئی سی بی جسے کہتے ہیں, انٹر سروسز سلیکشن بورڈ, وہ کوہاٹ میں ہے. ابھی مختلف جگہ اور بھی بن گیا, تو ہمارے زمانے میں صرف ایک ہی جگہ پر کوہاٹ میں ہوتا, تو وہاں کے جو افسر سلیکشن والے ہوتے ہیں وہ فوجی, نیوی کے, آرمی کے, ایئر فورس کے افسر ہوتے ہیں. تو نوجوان افسر بڑے پھنے خواہ ہوتے ہیں, مطلب جن افسروں کے کیریئر بنانے کے لیے آئی سی بی, جنہوں نے ایف ایس سی کیا ہے, ایف اے کیا ہے, انہوں نے اپلائی کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ آئی سی بی کتنا مرحلہ مشکل سے مرحلہ. یہاں ماشاء اللہ ایک افسر ایسے ہی بیٹھے ہیں جو وہاں ڈپٹی کمانڈانٹ رہے ہیں, خیر سے ان کی بڑی ڈانٹ ہوتی تھی وہاں ڈپٹی کمانڈانٹ کی, نام میں بھی ڈانٹ ہے. تو جنہوں نے اپلائی کیا ہے یا ان مراحل سے گزرے, ان کو پتا ہے کہ آئی سی بی کسے کہتے ہیں. اور پھر جی ٹی او وہاں ہونا بڑا فن ہے, اور کسی کو پنجابی کہیں بات ہی نہیں, اور بڑا رویہ تلخ اور روش بڑی خطرناک, اور انگریزی سے مارے ہوئے, انگریزی کے اندر دفن ہوئے. تو ان کو خالص ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کرم خاص فرمایا تھا. کل جن کی بات چیت سنی نا آپ نے, آدھی بات سمجھ آئی تھی, آدھی نہیں سمجھ آئی تھی, بڑے تیز بات چیت کرتے تھے. تو وہاں جی ٹی او رہتے ہیں لوگ بڑے سال, دو سال, زیادہ زیادہ دو سال. خالد جی آپ کتنے سو سال رہے وہاں؟ پانچ سال رہے. ماشاء اللہ وہاں پانچ سال جی ٹی او رہے, پانچ سال. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کرم فرمایا ان پر کہ نوجوان افسروں کو لے کر ماشاء اللہ آئے حض کی خدمت میں, اور حضرت ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے, تو ان کو چپ ساتھ گئی ہے, دنیا مافیا سے بالکل نکل گیا. رہتے دنیا میں تھے, دنیا سے نکلے ہوئے تھے. خیر آپ نے واقعہ سنا ہے, یہ عام بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. آج کسی کے پاس چار پیسے آ جائیں تو کسی کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں ہے, فرعون کی نگاہ سے دیکھتا ہے, قارون کی نگاہ سے دیکھتا ہے, میں بڑی شان. تو ایسی بات ہو جانا ایک بہت بڑی بات تھی, اور یہ حض کی بہت بڑی کرامت, الحمدللہ, شکر للہ. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ واقعات سن کے آپ کو یاد رہیں, اور آپ کے اپنے بھی کام آئیں, آگے آپ سے بھی ان واقعات سے کام لے رہے. تو میں آج ساتھی کو بلاتا ہوں بات چیت سنانے کے لیے. رشی جیلانی صاحب کی بات چیت آپ نے سن لی. جیلانی صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ماشاء اللہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثی پیش کی انہوں نے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مفہوم سے تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں, مفہوم کے ساتھ جب بھی حدیثی بیان کرو کبھی ڈائریکٹ نہ بیان کرو, رسول اکرم شاہ فرما مفہوم اس طرح کا جو مجھے سمجھ آئے. تو بچے تھے, ورنہ یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ یوں فرمایا ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے, بڑی بڑی احتیاط چاہیے. قرآن شریف کی تلاوت اپنی جگہ پر ہے سارے پر, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کوٹ کرتے وقت, بیان کرتے وقت بہت احتیاط چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرمایا. رسول اکرم نے کہاں پنجابی میں اردو میں ارشاد فرمایا, عربی نہیں آتی, تو کئی مفہوم اس طرح ہے. سمجھائیے سب کو, آپ لوگ کل سارے واعظ بنو گے, سارے مقرر بنو گے, تو چھوٹے چھوٹے نکات سمجھنے کے. خیر, تو کل الیاس صاحب نے واقعہ سنایا تھا اپنا. الیاس صاحب, الیاس صاحب بیٹھے, آپ اپنا واقعہ سنایا نہیں آپ نے, آ جاؤ تھوڑا سا سنا دو مختصر. ان کا واقعہ سننے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے کرم فرمایا, کیسے قبول فرمایا. ان کی بدولت ماشاء اللہ پورے کیمپ, تینوں کیمپ میں ذکر شروع ہوا. پھر جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے گوہر نایاب, ہمارے پاس ایک گوہر نایاب گوہر رحمان صاحب کی شکل میں ہے, اور ڈاکٹر اختر صاحب کی شکل میں گوہر ہے, ان سے سارا بہاول پور, سارا رحیم یار خان, سارے پودے انہیں کے لگے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاں خلوص ضائع نہیں جاتا, خلوص کی بڑی قیمت ہے. تو ان کی بات چیت سنیے, جو یاد ہے وہ سنا دو. ایسا کیم میں رہے ہیں ہمارے سفر حضر کے ساتھی رہے ہیں, باقی تو ساتھی بھول پا جاتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگو دوستو, بڑی پرانی بات ہو گئی ہے, کہاں سن 72, کہاں یہ سن 2009. باتیں اب تو یاد بھی نہیں, سب بھول بھال گئی ہیں, اور کافی بار پہلے سنا چکا ہوں, اور کارڈ ہے اپنا ساتھیوں کے پاس, کیسٹیں وغیرہ بھی ہیں,
وہ سن لیں
تو وہ سنی جا سکتی ہیں. اصل میں آج تو میں بیٹھا ہوا تھا سننے کے لیے ظہیر صاحب کا بیان,
ظہیر صاحب کی ظاہر نہیں ہو جائے صاحب,
تو
کل بھائی جائے گی صاحب. آج پھر کما پہ آئے ہیں, ابھی تو سفر کی تھکاوٹ, کہاں بیٹھے ظہیر صاحب, آج تھکاوٹ جا رہا تو کل بھائی آ جائے گی صاحب.
تو گزارش یہ ہے کہ سن 71-72 میں پاکستان سے جب مشرقی پاکستان گئے, مشرقی پاکستان میں 8-9 مہینے جنگ کی حالت میں رہے, پھر 18 دسمبر کو قیدی ہو گئے, کچھ مشرقی پاکستان کے, کچھ انڈیا کے. تو مشرقی پاکستان میں 3-4 دن رہے, پھر کھلنا سے ایک کرنل خالد صاحب بھی اسی یونٹ میں, اور ہماری یہ ساری توپ خانے کی اکٹھی یونٹیں تھیں, اور اکٹھے ہی 18 دسمبر کو ہم لوگ قیدی بنے تھے. تو وہ دن کو انڈین کرتے تھے, یہ اپنا قیدی لے جاتے تھے, رات کو وہاں کی جو مشرقی پاکستان کا سامان تھا, ملیں تھیں, فیکٹریاں تھیں, ان کا سامان رات کو اپنا لوڈ کر کے لے جاتے تھے. تو ہماری باری دن کو آئی, دن سے چلتے 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 پہنچے ہم گیا میں. تو گیا میں پہنچنے میں اس کے بعد پھر ذکر فکر شروع کرنے کی نوبت نہیں آئی, ساتھی جو تھے دوسری یونٹوں کے وہ آگے پیچھے باہر ورکنگ کے لیے جاتے تھے, کام کاج کے لیے. تو جب 2-3 ماہ ہو گئے تو ایک دفعہ کچھ ساتھی گئے افیسر بلاک میں کام کے لیے, تو وہاں سے ایک ساتھی واپس آئے, وہ دو کتابیں بھی لے کر آئے, ایک میری نماز اور ایک روح نماز. تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں ایک میجر صاحب ہیں, اور دل کرتا ہے کہ آدمی ان کو دیکھتا رہے. میں نے سنا ان کی بات کو, کتابیں کسی اور ساتھی نے بھیجی تھی وہاں سے, وہ بھی 55 فیلڈ کے تھے. وہ کتابیں پڑھی, پڑھنے کے بعد بات آئی گئی ہو گئی. وہ آدمی پھر دوبارہ گیا ورکنگ کے لیے، پھر اس نے آ کے کہا کہ اس طرح ایک میز صاحب ہیں، وہ اپنا دل کرتا کہ ان کو آدمی دیکھتا رہے۔ بات پھر آ گئی، اس وقت تک سب علاقوں میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں اپنی بنا لی تھیں اور نماز کے طرف راغب ہو گئے، کوئی تلاوت کے لیے، کچھ ساری ساری رات تاش کھیلتے رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ تاش کھیلنے سے یہ ہے کہ جلدی آدمی چلا جاتا ہے، تو تاش ہی ساری رات کھیلتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی، تو جس طرح حضرت نے کل فرمایا کہ بریلویت کے لحاظ سے بڑے ٹاپ پر تھا، تو بڑا صلاۃ و سلام اور یہ وہ، آج کل تو اتنا صلاۃ و سلام لمبا پڑھتے نہیں جتنا اس وقت پڑھتے، بڑا لمبا صلاۃ و سلام۔ تو ذکر فکر ظاہری طریقے سے جیسے کہ آیا کر لیا، اور اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام اور یہ وہ چلتا رہا۔ جس طرح نے کل فرمایا کہ ان کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ افیسر کہیں سرنگ لگا کر نیچے سے نکل نہ جائیں باہر، انہوں نے افیسر بلاک کو درمیان میں رکھا اور چاروں طرف جوانوں کو کر دیے۔ پہلے بلاک ہمارا دور تھا، اب آمنے سامنے افیسر بلاک کے آمنے سامنے بلاک آ گئے۔ تو وہاں ایک کوک تھا جلم کرانے والا، حضرت کی یونٹ گئی تھا انجینئر کا، اس نے آ کے بتایا کہ ذکر فکر ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں کرتے ہیں، لیکن جو ذکر فکر افیسر بلاک میں ایک میجر صاحب ہیں وہ کراتے ہیں انجینئر کے، بس دنیا لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے۔ اور اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر کے کرتے ہیں، وہاں کو عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اگر تیری ملاقات دوبارہ ہو آنے جانے کی تو میرا بتانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑے دنوں بعد پھر اس کی ڈیمانڈ آ گئی افیسر بلاک سے کہ ہماری روٹیاں نہیں پکتی ہیں، ہمیں کوک کو واپس دیا جائے۔ وہ پھر واپس چلا گیا۔ زہر کی نماز پڑھ کر وہ جا رہا تھا کسی کام کے لیے، اس نے دور سے السلام علیکم کی۔ میں نے اس سے پوچھا میرے کام کا کیا بنا، میں نے جو پیغام دیا تھا کہ مجھے اپنا میسا سے ملوانا، بات چیت کروانا میری۔ وہ کہنے کا آپ ادھر ہی ٹھہریں۔ اصل میں افیسر اور سپاہی کی بات چیت وہ انڈین سپاہی نہیں کرنے ہونے دیتے تھے، دوسری بھی نہیں ہونے دیتے تھے، اور یہ بڑی مشکل تھی۔ تو میں وہیں رک گیا، گرمی کا موسم تھا۔ وہ معاذ اس کا نام تھا، وہ اندر گیا، حضرت سے جا کے کہا کہ ایک آدمی سپاہی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو حضرت نے کھڑکی میں سے، سلاخیں لگی تھی، اس میں سے نام پوچھا، کچھ آدھی بات سنی گئی آدھی نہ سنی گئی۔ دور سی دن کا دوپہر کا ٹائم تھا، ظہر کا وقت تھا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، میں بھی چلا گیا۔ بات پھر آئی گئی ہو گئی، کچھ دن گزرے، کوئی چار پانچ دن گزرے، تو سپاہی انڈین گیٹ پہ آیا چٹی لے کر۔ وہ کہنے لگا کہ فلاں فلاں آدمی جو ہیں گیٹ پہ اپنا اپنا بستر لے کر آ جائیں۔ ان دنوں میں یہ لے جاتے تھے انکوائری کے لیے بلاکوں سے سپاہیوں کو، افیسروں کو نکال کے انکوائری تفتیش وغیرہ کرتے تھے۔ تو ایک میرا نام تھا، دو تین اور یہی اپنا کرنل خالد صاحب کی یونٹ کے آدمی تھے، ہم تین چار آدمی بسترے لے کر جب گیٹ پر گئے تو جو میرے ساتھی تھے ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ اللہ خیر کرے کہاں جا رہا ہے۔ ایک جو میرے ساتھ والا تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ میں نے چلے جانا ہے یہاں سے، اس کو پتہ تھا، باقی کسی کو نہیں پتہ تھا۔ خیر افیسر بلاک میں بسترا اٹھایا، چلے گئے ہم تینوں چاروں آدمی۔ جب بلاک میں پہنچے، بسترا رکھا، تو حضرت کے کمرے سے ایک سپاہی آیا، اس نے کہا کہ میر صاحب آپ کو بلاتے ہیں. میں آیا، دعا سلام ہوئی، بیٹھے، گرمی کا موسم تھا، حضرت چرپائی پر تھے، باقی افیسر جو تھے وہ نیچے ہی اپنے سوتے تھے، حضرت کے لیے چرپائی تھی. حضرت نے پوچھا، نام پوچھا، باقی حال احوال پوچھا، آپ کن کے مریض ہیں، کون ہے، کیا، یہ ساری چیزیں پوچھیں. تو جن کا خالد اپنا کہنا خالد صاحب کا نام لے رہے تھے، میجر رشید صاحب، وہ بڑے تیز صاحب کشف تھے، تو وہ ساتھ 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 جیسا حضرت فرماتے ہیں نا کہ کوئی ایسی قبر نہیں چھوڑی ہے صاحب کشف لوگوں نے کہ جس میں اپنا سر نہ دیا، تو بھی ساتھ ساتھ اسی طرح چلتے رہے. خیر انہوں نے کہا جی جن کے یہ مریض ہیں ان کی تو داڑھی نہیں ہے. میں نے کہا وہ بہتر جانتے ہیں اس معاملے میں. وہ اس معاملے پھر اپنا حضرت نے فرمایا کہ آپ نہ چھیڑیں، میں جانوں یہ جانے، آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، کوئی اپنی بات نہیں کرنے. تو میں جاتے ہوئے یہاں سے اپنے بلاک سے قرآن پاک لے کر گیا تھا، احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ اور نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر تھی، وہ لے کر گیا تھا صاحب. وہ میں نے بھی جا کر ٹیبل پڑھا تھا، بہت بڑا ٹیبل، اس پہ سب قرآن پاک پڑھے تھے، تفسیر بھی تھی پڑھے ہوئے تھے، تو میں نے بھی جا کر وہاں رکھ دیا. تو جب میں ظہر کی نماز کے بعد حضرت کی خدمت میں بیٹھا تو حضرت نے لطائف کے بارے میں پوچھا. میں نے عرض کیا حضرت مجھے کوئی پتہ نہیں. حضرت پانچ ساتوں کے ساتھ لطائف بتائے کہ اس طرح لطائف، یہ یہ جگہ ہے، اس طرح ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک آ کر لے لینا، پیسے کی ضرورت ہو اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ لے لینا. میں چلا گیا واپس، جا کر مغرب کا وقت آیا. مغرب کے وقت میں نے تین فرض، دو سنتیں، دو نفل پڑھ کے بیٹھ گیا، تو حضرت آگے سے اٹھے، فرمان میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ دو رکعت نفل صلاۃ و توبہ پڑھ لو، میں بھی آ رہا ہوں. باقی ساتھی عوامین کے نوافل پڑھ رہے تھے، تو حضرت کمرے سے ہو کے واپس آئے. میں نے دو رکعت نماز صلاۃ و توبہ پڑھ کے بیٹھ گیا، عوامین کا پتہ نہیں تھا. تو حضرت نے پھر اب سارے کے سارے لطائف بتائے، یہ جگہ ہے، پھر طریقہ ذکر کر کے بتایا کہ اس طریقے سے کرنا ہے. یہ جوانی کی بات ہے، حضرت اس وقت جوان تھے، بالکل سیاہ داڑھی تھی، اور اتنی قوت سے ذکر ہوتا تھا، کرتے تھے، خود اتنی قوت سے کرتے تھے کہ دوسرے آدمی کی اتنی آواز نہیں ہوتی تھی جتنی حضرت کی خود اپنی ہوتی تھی سانس کے ساتھ. اب تو حضرت ایسا ایسا کر کے بتاتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت شروع سے ایسے ہی کرتے رہے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. جنہوں نے جوانی میں دیکھا ہے، جلانی صاحب ہیں، کرنل اپنا خالد صاحب ہیں یا اور ساتھی، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ کہ کس قوت سے حضرت ذکر کرتے تھے. میرے پاس کیسٹ پڑی ہے حضرت کے اپنا معمول کی، کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کروا رہے ہیں، حضرت کر رہے ہیں، اور کس قوت سے اپنا ضربے لگی ہوئی ہیں. آج تو کہہ کے بھی تھک گئے، کوئی اپنا ڈالڈے کی آسا جمود ہو گیا، کوئی اثر نہیں ہوتا، کہہ کے تھک جو جدو مرضی کا ہو. تو خیر شام کو دوبارہ لطائف بتائے، بتانے کے بعد ساتھ بٹھایا، ساتھ بٹھا کے ذکر کروایا دوسری دفعہ، اور کو ساتھی تھے. جب حضرت نے خود قوت سے کیا، لا محلہ بات ہے کہ دوسرا آدمی قوت سے پھر کرے گا. بڑی قوت سے ذکر کیا، پسینوں پسینی، برا حال. جب دعا مانگی کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، عشاء نماز پڑھنے کے بعد جب کمرے میں جانے لگے تو مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، چکر آتے تھے. تو ایک کرنل خالد صاحب کی یونٹ کے کرنل تھے، وہ اس وقت کیپٹن تھے، وہ کہنے لگے الیاس نظر کمزور تو نہیں ہے؟ मैं नहीं, नज़र कमज़ोर नहीं, लेकिन आज कमज़ोर है। खैर, एक और कर्नल साहब थे जिनका कल अपना कर्नल खालिद साहब कह रहे थे कि वो अकेले जिक्र करें और बाकी 10 आदमी जिक्र करें, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा भारी थी। उनकी ड्यूटी थी सब साथियों को जगाना रात को तहज्जुद के वक़्त, वो जगाते थे हर कमरे को, सफाई हो जो भी हो जगाते थे। तो सहरी के टाइम फिर उन्होंने आके जगा दिया, फिर वक्त हो गया जिक्र का, फिर जिक्र के लिए चले गए। इस तरह सिलसिला चलता रहा चलता रहा, महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजर गए। तो एक दिन मैंने हजरत से कहा कि मैं कुरान पाक पढ़ना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया ठीक है, आ जाया करें, पढ़ा करें। कुछ दिन कुरान पाक पढ़ा, हजरत तर्जमा भी पढ़ाते थे वहाँ, ये कर्नल खालिद साहब, बाकी जो चले गए अफसर वो भी साथ पढ़ते थे, कर्नल हसन साहब थे, अमान शाह, कर्नल हाशम, ये सारे के सारे जमाती थे, आपस में पढ़ते थे। हजरत ने एक सोटी भी सोटी रखी हुई थी, सोटी के बगैर तो बात नहीं बनती ना। आज भी यही फरमा रहे थे, इन्नी घूमती सर बनती सोटी, जिस तरह आज फरमा रहे थे कि डंडा हो मेजर उमर या साहब के हाथ में और जो ज़रब ना लगाए उस पर डंडे की ज़रब लगे, ताकि वो फिर ज़रब लगाए। तो कुरान पाक पढ़ता रहा मैं, फिर मैंने एक दिन हजरत से कहा कि ये जो मेरे वाला कुरान पाक है ये मैंने नहीं रखना, मुझे दूसरा कुरान पाक दें। तो वो मेरे वाला कुरान पाक वो कर्नल साहब जो रात को जगाते थे वो कहने लगे मुझे दे दें, मैं ले लेता हूँ। वो ले के मुझे हजरत ने अपने पास से कुरान पाक तर्जमे वाला दिया। 2-3 माह बाद हजरत ने मराकबात फिर कराए, अहदियत, मैयत, अकरबियत, फिर इस तरीके से काफ़ी देर रात को बैठे रहना। और वो कर्नल साहब जो थे बूढ़े थे, सफ़ेद दाढ़ी थी उनकी, हजरत की काली दाढ़ी थी, इसके बावजूद नीचे बैठकर हजरत के पाँव दबाते रहते थे, इस तरह की अकीदत थी उनको। लेकिन जब शैतान ने उचका है फिर उसी तरह ही उसने मुखालफत की है। तो काफ़ी इस तरह सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हजरत एक दिन रात, काफ़ी रात गुजर गई, सब साथी सो गए थे करीब करीब वाले, तो फरमाने लगे आपने कभी अहमद रज़ा खां की कब्र देखी है? मैंने अर्ज के नहीं, मैंने नहीं देखी। फरमाया आँखें मत करो, देखो, चलो फजल ले गए, दिखाई कब्र। और कब्र देखने के बाद फिर दूसरे दिन फिर वो जो कुरान पाक था वो तो करने से पहले ले गए थे, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ी कि ये कोई और कोई बात या ऐसी कोई बात। ये बात भावनगर में जब की तो वहाँ काफ़ी तोते बैठे हुए थे 3-4, वो तो टी टी करते आ गए, उधर से को उधर से इशा की नमाज पढ़ी, बड़ी मुश्किल से जान छिड़ानी हुई, जिलानी साहब ने बड़ा आगे पीछे कर कर आगे जान छिड़ाई। तो इसलिए ऐसी बात से एतराज़ ही करना चाहिए। सिलसिला चलता रहा, कुछ दिन और गुजरे, 4-5 माह गुजरे, हजरत ने मेरे सैर काबा तक मराकबाद करवाए। उसके बाद फरमाया कि आप इस तरह करें, ये साथ वाले ब्लाक में चले जाएं। मैंने अर्ज किया मैं तो जाने के लिए नहीं आया था। हजरत फरमाने लगे अगर मुझे इजाज़त होती वहाँ जाने की तो मैं खुद चला जाता, लेकिन मजबूरी है आप जाएं, लेकिन मैं आपको वापस बुला लूँगा। फिर दूसरे ब्लाक में चला गया, वहाँ अल्लाह ताला ने फजल व करम फरमाया, काफ़ी साथी वहाँ तैयार हुए। फिर वहाँ जब साथियों के मराकबात भी हजरत ने करवाए, उसके बाद फिर हजरत दूसरे ब्लाक में जो मेरा असली ब्लाक था उसमें तबादला करवाया, फिर उस ब्लाक में आ गया, वहाँ भी अल्लाह ताला ने फजल व करम फरमाया, काफ़ी साथी जुड़े। फिर दोनों ब्लॉक के, ई और ये बी ब्लॉक या एफ ब्लॉक था, ये कौन सा था अब तो नाम भूल गए, इन दोनों को इकट्ठा करके दिसंबर के दिन थे हज़रत ने मामूल करवाया। मामूल के बाद दिसंबर के दिनों में गया कि सर्दी मशहूर है, जिस तरह यहाँ की सर्दी मशहूर है वहाँ की पहाड़ी इलाका गर्मी सर्दी है। मामूल कराया और दोनों ब्लॉकों के साथियों को रूहानी बात कराई। लोग कहते हैं ना कि हज़रत ने बात रूहानी जो है सिर्फ मनारा में ही कराई और किसी जगह नहीं कराई, लेकिन ये अल्लाह ताला का फजलो करम है कि हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत को इजाज़त दी थी वहाँ पे मनाज़िल बाला भी करवाने की। उस दौर में सन 71-72 की बात है, ये कर्नल साहब सब जो आए थे अफीसर लोग, इनके मनाज़िल बाला उस वक़्त भी चल रहे थे। तो उन दोनों ब्लाकों की हज़रत ने रूहानी बैत कराई। रूहानी बैत कराने के बाद फिर आगे एक और ब्लाक था, फिर जिलानी साहब का ब्लाक था, फिर इस ब्लाक में इकट्ठे ये मोमन लोग जब इकट्ठे हुए तो हज़रत ने कहा हमने भी जाना है, हमने भी इकट्ठे होना है। तो हज़रत ने नाम दिए, वहाँ इकट्ठे हुए दो तीन ब्लाकों के आदमी, उनके खाने पीने का बंदोबस्त जिलानी साहब के ब्लाक में हुआ। वहाँ फिर हज़रत ने मेरी रूहानी बात करवाई उस ब्लाक में। तो वहाँ तीन चार अफीसर और भी हज़रत के साथ तशरीफ़ ले गए। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा जमात जो थी दूसरे ब्लाकों में फैलने शुरू हो गई। हर रोज़ एक ब्लाक का नंबर होता था, बारी बारी हज़रत खुद जिक्र करवाते थे और बाकी अफीसरों की भी ड्यूटी लगाई थी, आपने इस ब्लाक में जिक्र कराना, दूसरे ने दूसरे ब्लाक में, तीसरे ने जिक्र, हर रोज़ ही सारे ब्लाकों में होता था। तो ये सारे का सारा करने के बाद फिर वापसी का मरहला शुरू हुआ, वापसी आने शुरू हो गए। और इंडिया की बड़ी अफवाहें थी कि 190 कैदी हैं जो यहीं रखे जाएंगे, उनके लिए हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में खत लिखे गए। और अल्लाह ताला ने फजल व करम फरमाया कि हमारे किसी साथी का भी नाम उनमें नहीं आया, सारे के सारे बखैर वफियत यहाँ पहुँचे। और ये सिलसिला चलता रहा। उसके अलावा जब हम लोग पहले हज़रत से पहले आ गए थे, हज़रत बाद में तशरीफ लाए हैं अप्रैल में, हम मार्च में आ गए थे, मेजर रशीद साहब, अमान शाह साहब और काफ़ी अफ़ीसर। जब हम लाहौर से चले, बाकी साथी घरों घर चले गए, हम तीन आदमी थे जिनको लेने के लिए मुझे मेरे वालिद साहब लेने के आए थे, कर्नल हाशिम थे उनके भाई लेने आए हुए थे, जिलानी साहब थे इनको भी इनके रिश्तेदार लेने आए हुए थे। हमने इनसे कहा कि आप चले जाएं घर को, हम थोड़े दिनों के बाद आपकी पहुंच जाएंगे घर। मैं और जिलानी साहब दोनों रात को अपना बिस्तर बोरिया उठाया। मलिक सलीम साहब थे, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए, मलिक कलीम साहब के बड़े भाई मलिक सलीम साहब, उनके पास रात ठहरे। और सुबह को हम चले वहाँ से चकवाल पहुँचे, साथ ही अपना हाशिम साहब थे, जिलानी साहब और मैं, तीनों आदमी। ये जिलानी साहब ने हालात असीरी में भी लिखा हुआ है। जब चकवाल पहुँचे, चकवाल रात रहे और रात का मामूल किया, दूसरे दिन सुबह हम रवाना हुए, जुमे का दिन था, चकड़ाला आए। तो जुमे के वक्त हज़रत बाज तशरीफ लाए जुमे के लिए, सफ़ेद मस्जिद में गए, वहाँ ज़िक्र फ़िक्र अपना जुमा पढ़ा। और हज़रत जब हमको देखा तो बड़े खुश हुए, इंतहाई खुश हुए। गर्मी का मौसम था, हज़रत ने एक, जिस तरह फरमाते हैं कि एक साइड पे अपना रुमाल हज़रत रखते थे, उसी तरीके से ऐसा ऐसा मस्जिद में गए, वहाँ जुमा पढ़ा। जुमा पढ़ने के बाद असर की नमाज کے وقت پھر حضرت بیٹھ گئے، حضرت نے حال احوال پوچھا، خیر خیریت پوچھی، تو بڑے خوش ہوئے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں کو، سب ساتھی چلے گئے تھے، ان سے کہا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد سب ساتھی واپس آ جائیں۔ ایک ہفتے کے بعد ساتھی پھر واپس آئے، میں اپنا کرنل ہاشم صاحب اور میں دونوں حضرت کے پاس ٹھہرے رہے، باقی ساتھی جب چکوال پہنچے تو میں پھر ان کو چکوال لینے کے لیے، ان کے ساتھ میجر امان شاہ صاحب تھے، ان سے میں نے کہا کہ حضرت کی طبیعت علیل ہے، ساتھی ایسا ایسا ملیں تاکہ حضرت کی طبیعت پہ بوجھ نہ بڑے بنے۔ تو جلانی صاحب چلے گئے تھے، میجر رشید صاحب تھے، وہ بھی پھر واپس آ گئے تھے۔ تو جب سب ساتھی اکٹھے ہوئے، صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ آپ باہر سے فارغ ہو لیں، چائے پی لیں اور یہاں آ جائیں واپس مسجد میں، میں آتا ہوں ابھی۔ تو سارے ساتھی ہم چائے وغیرہ پی کے فارغ ہو کے مسجد میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بھی تشریف لے آئے، تو حضرت نے معمول کروایا سب ساتھیوں کو اشراق کے وقت، کوئی ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کا معمول ہوگا۔ جب حضرت نے احدیت، میت، اقربیت، سیر کعبہ، روضہ اطہر، مسجد نبی ساتھیوں کو لے کے گئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت رومال چادر لمبی پھینکی، اور سب ساتھیوں نے جب پکڑا تو ساتھیوں کی چیخیں نکلیں، جس طرح بچے روتے ہیں اس طریقے سے چیخیں مار مار کے سارے روئے۔ جب چیخیں مار مار کے روئے بڑی دیر تک، یہی کیفیت رہی سب ساتھیوں کی، کوئی ساتھی ایسا نہیں تھا جو نہ رویا۔ تو جب حضرت نے دعا فرمائی تو ساتھی چمٹنے لگے پاؤں مبارک کے ساتھ، تو حضرت نے ارشاد فرمایا میں آپ سے کوئی اجر یا صلہ نہیں چاہتا، آپ میرے پاؤں چھوڑ دیں۔ اور حضرت اسی طرح اٹھے جلدی سے، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو تین چار دن اس جو ساتھی تھے دو رات کے لیے آئے، وہ چلے گئے۔ اللہ کے فضل سے میں اور اپنا امان شاہ صاحب پورا ہفتہ حضرت جی کی خدمت ٹھہرے رہے۔ جلانی صاحب بھی جلدی چل گئے تھے تھوڑے دن رہ کر۔ تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن 72 سے لے کر آج تک حضرت کے ساتھ جوڑا رکھا۔ جب بھی کہیں اجتماع ہوتا تھا حضرت مجھے تحریر فرماتے، فلاں جگہ اجتماع ہے عزیزم، وہاں پہنچ جانا۔ پھر جیسے کیسے، پھر جس طرح رات کرنا صاحب فرما رہے تھے خصوصی اجتماع رکھا منارہ میں، تو اس کے بارے حضرت نے مجھے لکھا کہ عزیزم فلاں دن فلاں فلاں تاریخ کو اجتماع ہے منارہ میں، آپ پہنچ جائیں۔ تو اللہ اللہ کرنے میں مسائل تو بڑے پیش آتے ہیں، گھر والوں کی مخالفت اور دوست و احباب کی مخالفت، عجیب و غریب۔ جب خط ملا حضرت کا تو میں سوچتا رہا اب کس طریقے سے نکلوں۔ خیر، راستہ حضرت نے سارے کا سارا خط میں تحریر فرمایا، عزیزم آپ اس طرح آئیں، سرگودے ہیں، سرگودہ سے پیل پدراڑ کی بس لیں، پھر وہاں منارہ پہنچے، منارہ سے اس طرح۔ تو اس وقت میں ڈیرہ غازی خان میں رہتا تھا، راستے ایسے ہی تھے، بسیں بہت کم، سڑکیں ایسی تھیں۔ چلتے چلتے پہنچتے پہنچتے میں
اسماعیل خان
نہیں، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان تو سن 75 جگہ نا عبد الرحمٰن ہونا بڑے۔ چلتے چلتے جب میں پہنچا تو اجتماع ختم ہونے والا تھا، صبح کو دعا ہونی تھی۔ میں صبح کی نماز کے وقت پہنچا، اس وقت یہ ہوتا تھا ہر ساتھی کے پاس سفید چادر ہوتی تھی اس کے اوپر، اور ٹارچ اس کے پاس ہوتی تھی. یہ ایک سب ساتھیوں کے پاس ہوتا تھا یہ چادر اور ٹارچ. تو سب نے چادر اوڑھی کے اب پہچان ہو کہ یہ کون ساتھی ہے کون ساتھی نہیں ہے کون ہے. خیر ایسا ایسا جب روشنی ہوئی صبح کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد حضرت سے ملا میں, حضرت فرمایا میری تو آنکھیں تھک گئیں تجھے دیکھ دیکھ کے, راستہ پہ تو کب آتا ہے؟ پھر حضرت کی خدمت میں لے گئے, حضرت کے ساتھ ملوایا کہ حضرت نے بڑی شفقت فرمائی. حضرت چرپائی پر بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں حضرت جانا ہے ایبٹ آباد. حضرت فرمانے کہ ٹھیک ہے پنڈی چلے چلیں, تو میں بھی آ رہا ہوں. میں پنڈی والوں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا, وہاں پہنچا اڈے پہ, اب انتظار کرتا رہا کرتا رہا, کوئی ملاقات نہ ہوئی. پھر میں واپس آ گیا ایبٹ آباد سے, پھر میں نے خط لکھا حضرت میں واپس گھر پہنچ گیا ہوں اللہ کا شکر ہے. پھر حضرت نے خط لکھا شکر ہے, مجھے بڑا فکر تھا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کہاں نہیں, ملاقات نہیں ہو سکی. تو حضرت ہر جہاں بھی اجتماع ہوتا ہے حضرت فرماتے تھے کہ عزیزوں فلاں جگہ پہ پہنچ جانا, اگر چکوال میں اعتکاف ہے تو فرمانا کہ میں دو رات کے لیے وہاں آؤں گا, آپ چکوال پہنچ جانا. اس وقت صوبے دار حنیف صاحب بھی جوان تھے, یہ بھی اعتکاف کے لیے آ جاتے تھے. ہم نے اکٹھے اعتکاف بھی کیا حنیف صاحب اور میں نے چکوال میں, اور اسی طریقے سے منارہ میں بھی اعتکاف کیا. حضرت جی رحمۃ اللہ وہاں تشریف لے آتے تھے, اور حضرت ان دنوں میں بھی کبھی گلگت میں, کبھی سکردو میں, کبھی اس طرح پارا چنار, ہنگو ٹال, یہ ساری کی ساری جگہوں پہ حضرت کی پوسٹنگ ہوتی رہی. حضرت ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے رہتے تھے کہ میرے فلاں جگہ پوسٹنگ ہو گئی فلاں جگہ. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ جانتے تھے کہ یہ بیگ صاحب کے ساتھ آتا جاتا ہے. ایک دفعہ میں چیچا وطنی سے حضرت کی خدمت میں حاضر, حضرت اس وقت نہ آئے, تو میں نے آفیسروں کی سٹیک ہوتی ہے وہ بنا کے وہاں سے وہ اور ایک اور چیز سی دو وہ لے کر دی حضرت کو. تو حضرت نے اپنے پاس رکھ لیا. حضرت جب یونٹ سے واپس کی چھٹی آئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ فلاں ساتھی آیا تھا آپ کے لیے, یہ سٹیک اور یہ چیزیں دے کر گئے. حضرت یاد ہے تو بڑی شفقت تھی حضرت کی. تو گزارش یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, اور حضرت جی کو بمیاد صحت کے عمر دراز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. جتنی بزرگوں دوستو یہ بہار ہے انہی بزرگوں کے دم قدم سے ہے. اگر ہم سمجھے کہ ہمارا یہ کمال ہے یا ہمارا کوئی ہے ایسی بات, قطن ایسی بات نہیں. ہمیں پتہ ہم کیا ہیں, کس گڑھے سے نکال کر انہوں نے کہاں پہنچایا ہے. میں تو اکثر پہلی پہلی بار حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنے بتائیں حلقے میں آنے کا واقعہ, تو میں نے ایک ہی شعر حضرت سے عرض کیا تھا کہ خش خش جتنا قدر نہ میرا مرشد نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. تو یہ سارے کا سارا کمال جو ہے حضرت کا ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. ہمیں تو اپنا پتہ ہم کس طرح کے تھے, بدعات میں, رسومات میں, خرافات میں کھوئے ہوئے تھے, کسی گڑھے میں پڑے ہوئے تھے, وہاں سے کس طریقے سے نکالا, کس طرح تربیت فرمائی, کس طرح سے پالا پوسا اور اس جگہ پہ پہنچایا. تو جتنا بھی شکر حضرت کا ادا کیے اتنے کم ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جو آدمی کا شکر گزار نہیں ہو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم سب لوگوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور ہر وقت ہر نماز کے بعد, ہر معمول کے بعد, ہر عبادت کے بعد دونوں بزرگوں کی صحت اور عمر کی درازی کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ اپنے اوپر ایک فرض عین سمجھ لیں, جس طرح جلانی صاحب کہہ رہے ہیں ذکر فرض عین, اس طرح فرض عین سمجھ لیں کہ ہماری عبادت اس وقت تک بولنی جب تک ہم ہستیوں کے لیے دعا نہیں کریں گے. دعا ضرور کیا کریں. میں نے پہلے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. وہ اپنے ایک مریض کو لے کر چلے گئے ایک بزرگ کے مزار پر, تو وہاں انہوں نے مراقبہ, دو گھنٹے مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد جب پہاڑی سے نیچے اترے تو حضرت نے پوچھا کہ کیسا رہا مراقبہ, تو انہوں نے عرض کیا حضرت بڑا زبردست مراقبہ رہا, لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, جتنی دیر مراقبے میں رہا ہوں میں آپ کے لیے دعا کرتا رہا ہوں. تو حضرت مسکرائے, فرمانے لگے کہ میرا بھی یہی حال رہا ہے, میں ابھی تیرے لیے دعا کرتا رہا ہوں دو گھنٹے. یہ ضروری نہیں کہ ہم حضرت کو خط میں لکھے ہیں حضرت ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, دعا کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. اگر ہم دعا کریں گے حضرت خود بخود حضرت کے اندر سے دعا نکلے گی اس ساتھی کے لیے جو دعا کر رہے ہیں. یہ دو طرفہ ٹریفک چلتی ہے, یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے, دونوں طرف سے. تو ایک اور آدمی تھا, اس نے اس سے پوچھا حضرت نے کہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت محبت ہی ہے تو میں آپ کی خدمت میں ہر روز صبح شام آتا ہوں, اگر محبت نہ ہو تو میں کیسے ہوں؟ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ دن گزرا, ایک دن گیا, دوسرا دن گیا, تیسرا دن گیا, دو سال تک نہیں آ سکا. دو سال تک وہ آدمی نہیں آ سکا حضرت کی خدمت. دو سال کے بعد آیا, فرمایا اب فرمایا کہ میرے دل میں محبت تیری ہوگی پھر تیرے تو میرے پاس آ سکے, اگر میرے پاس دل میں تیری محبت نہیں تو نہیں آ سکے گا. تو یہ حضرت کی محبت ہی ہے جو ہمیں کھانچ کھانچ کر لاتی ہے, اگر محبت نہ ہو تو ہم نہ آ سکیں, یہ حضرت کی محبت ہے. تو اس لیے جتنا بھی جس طرح کل کہہ رہے تھے کہ والد کے درجے سے استاد کا درجہ بہت زیادہ ہے, وہ عالم بالا سے زمین پر لے کر آیا, یہ زمین سے لے کر عالم بالا میں اس کو واپس لے کر گئے, تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر والد آواز دے پکارے تو سیڑھیاں اتر کے آنا چاہیے, اگر شیخ پکارے تو سیڑھیاں نہیں پھر سیدھا جمپ نیچے لگائے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں شیخ کے پاس پہنچوں. اور حضرت تو کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ذکر زور سے کرو, ذکر زور سے کرو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں,
تھوڑا بھی کہنے بڑی بات,
ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نیت کر لی ہے. تو یہ ایک شعر ہے وہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میاں محمد بخش صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میں نیواں میرا مرشد اچا, میں مرشد نال میں اچیا نال لائی, میں نیواں میرا مرشد اچا میں اچیا نال لائی, میں صدقے انہاں اچیاں تے جنہاں نیویں نال نبھائی, میں صدقے انہاں اچیاں تو جنہ نیویں نال نبھائی. ہم کس اپنا خود آدمی محاسبہ کرے ہم کیا ہیں اور یہ ہستیاں کیا ہیں, کتنی شفقت سے سینے سے لگاتے ہیں. کبھی خود اپنے آپ پہ, ہم اپنے اعمال پہ, اپنے کرتوتوں پہ غور کریں تو اس قابل نہیں ہم, لیکن ان کی محبت ہے, شفقت ہے, اور کبھی اس بات کا اظہار بھی نہیں فرماتے کہ تجھ میں یہ بات ہے تو کیوں نہیں چھوڑتا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور تا دم زیست بزرگوں کے جوتوں کے ساتھ چمٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سلسلے کے ساتھ رہنے کی اور استقامت کے ساتھ استقامت عطا فرمائے اللہ پاک. اور یہ چیز جو ہے, یہ پیغام محبت جو ہے, یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مخلوق تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بزرگوں وہ چیز ہے جو اپنے پاس رکھنے کی نہیں ہے, دوسروں تک, دوسری مخلوق تک پہنچانے کی ہے. اصحابہ کرام 124,000 تھے, اور آپ دیکھ لیں کہ مدینہ منورہ میں ان کی کتنی قبریں ہیں, جب یہ پیغام محبت لیا دین کی بات کو اور نکل گئے ہیں، پھر مخلوق تک پوری دنیا میں اس کو پھیلایا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی نیت یہ کرنی چاہیے، جو سیکھا ہے سبق، یہ اللہ تعالیٰ جو سیکھا ہے ہم نے دوسری مخلوق تک یہ پہنچانا ہے۔ اب حضرت کے ساتھ جڑ کر بیٹھے رہنے سے یہ بات نہیں بنتی، دل سب کا کرتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں بیٹھے رہیں، لیکن جو مشن ہے اس کو لے کر چلیں۔ آپ کسی کونے میں بھی چلے جائیں، آپ حضرت کے قریب ہیں۔ اس مشن کی فکر میں دن رات جتنا چلیں حضرت کے قریب ہیں، اور اگر اس مشن کو نہیں آگے پھیلاتے، نہیں چلاتے، آپ حضرت کے قریب رہ کر بھی دور ہیں۔ اس مشن کو آگے لے کر چلنا ہے، اس مشن کو چھوڑنا نہیں ہے، پھیلانا، جہاں تک یہ پیغام محبت پہنچے اس کو پہنچانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ میرے سر میں درد ہے، میں بیمار ہوں، میں جا نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، نہیں، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ تو میری زندگی کا مقصد سلسلے کی سرفرازی، میں اسی لیے مومن، میں اسی لیے نمازی۔
ماشاء اللہ، بڑا جو کنکلوژن تھا بڑا دردناک پیش کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اپنے جناب نے۔ اب کسی ساتھی کو بلانے کی گنجائش نہیں رہی، ہمارے ساتھی ماشاء اللہ کراچی سے پہنچے ہیں، اور امریکہ سے بھی ساتھی آئے ہیں، اور کینیڈا سے بھی ساتھی ماشاء اللہ آئے ہیں آج۔ تو آپ کم از کم ان کا دیدار تو کر لو، کیا خیال ہے؟ کوثر صاحب آ جاؤ، ان کو دیکھ لو۔ حامد ابرار، حامد ابرار آ جاؤ، یہ ماشاء اللہ آج پہنچے ہیں، یہ امریکہ میرے پاس تشریف لائے اور میرے پاس وقت گزارا انہوں نے کافی۔ السلام کہنا ساری جماعت کو۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ آج ہمارا آپ سو رہے تھے، آپ کو جگا دیا ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ دونوں بھائی ہیں ماشاء اللہ، ایک بڑے ایک چھوٹے، ہمارے عمرے کے پکے ساتھی ہیں، آج کے بھی ماشاء اللہ ارادہ ان کا ہے۔ آپ بھی سلام کر رہے سر جماعت کو۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اب ہم امریکہ کے پکے ساتھی ہیں، اور کوثر صاحب آدھے پاکستانی آدھے امریکن ہیں۔ مسرور، مسرور کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر آ جاؤ۔ مسرور ساتھی جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، یہ کینیڈا سے پہنچے ہیں، چند دن پہلے تشریف لائے ہیں، آ جاؤ۔ ساتھیوں کو، یہ ساتھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سلام کرو ساتھی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ کینیڈا سے آئے ہیں، اب آپ بتاؤ کس کے حالات سننا چاہتے ہیں آپ؟ ریاض صاحب نے ماشاء اللہ ایسا نتیجہ خیز بات چیت کی ہے، خاص طور پر شاہ عبد العزیز دبا رحمۃ اللہ کے واقعہ سنا دیے ہیں، اب کسی اور کا واقعہ کیا سنیں ہم؟ وہ بہت بڑی ہستی کے بات چیت ہوئی ہے، آپ میں سے کون واقعہ سنائے گا؟ چلو آپ تیاری کرو، آج سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، ان شاء کل آپ کو کھڑا کیا جائے گا ظہیر صاحب کے ساتھ۔ آج صرف ایک ساتھی کو کھڑا کیا جاتا ہے چھوٹی سی بات چیت سنانے کے لیے۔ آپ بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ قریب، آپ ان سے ملنا، یہ بڑی محبت سے ذوق شوق سے، پہلی دفعہ مسرور تو پہلی دفعہ آئے یہاں، یہ ماشاء اللہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ ہمارے بڑے پیارے ساتھی تھے، لاہور کی جماعت کے بڑے پرانے امیر تھے ماشاء اللہ، اور آج کے زمانے کے ساتھی تھے، ایس پی حبیب الرحمان صاحب، ان کے دونوں فرزند ارجمند ہیں ماشاء اللہ، دونوں بیٹے ہیں ان کے۔ ہمیں تو بہت چھوٹا بچہ تھا جب ان کے ساتھ انگلی پکڑ کے آیا کرتے۔ خیر، یہ واقعہ میں نے اللہ کے لاہور بھی سنایا ہے، مرشد آباد بھی سنایا ہے، کراچی بھی سنایا ہے، سری لنکا بھی سنایا ہے، ہر جگہ سنایا ہے، کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اپنا سامان بیچا، برکت نہیں تھی، کچھ بچتا نہیں تھا، بڑے پریشان تھے، کاروبار جو کرنا ٹھپ ہو جانا، جو کاروبار کرنا ٹھپ ہو جانا، بڑے پریشان، بڑے اولاد وظائف کیے، اس مال کی حد تک وہ پورا نہیں پڑی، تو اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے کہ سفر پہ نکل گئے، اس خیال سے کہ سفر وزیر ظفر وسیر ظفر ہوتا ہے، کسی اور شہر میں جاتا ہوں، اس شہر میں تنگ پڑا۔ چل پڑے تو جو جمع پونجی ساتھ تھی، اب کشتی کا جہاز، لکڑی کا جہاز جا رہا تھا. تو یہ واقعہ پہلے میں سنایا ہے، ویسے پھر رپیٹ کروں. جب جا رہے تھے تو سمندر میں سے ایک شخص نکلا، کشتی سمندر میں جا رہی، بڑی کشتی لکڑی کی. تو کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا، کسی کے پاس 1000 درہم ہو تو میں اس کو ایک اذن دیتا ہوں قرآن شریف کی ایک آیت کا. تو یہ جو تھے نا بابا جی، ان کے پاس بابا جی تو نہیں، نوجوان ہی تھے، بس جمع پونجی اکٹھی کر کے جا رہے تھے، اور لوگ بھی بڑے تھے. ان کہ میرے پاس ہے 1000 درہم، کدھر ہے؟ ان کہ یہ ہے، ان کا سمندر میں پھینک دو چھڑک. انہوں نے 1000 درہم جو تھے نا کھڑک سمندر میں پھینک دی. جس سمندر میں پھینکے تو ہمارا کہ آپ کو میں قرآن شریف کی شاید کیا اذن دیتا ہوں کہ آپ یہ پڑھو، ہمیں یہ تک اللہ ہے جا لہو مخرجن ارزخ من حیث لا یحتسب. چنانچہ انہوں نے، وہ بابا جی جو تھے جو سمندر سے نکلے تھے، وہ غائب ہو گئے. یہ پڑھنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر گزری، ایک آدھ دن گزرا، تو سمندر میں طوفان آیا، سمندر کی کشتی ٹوٹ پھوٹ کے جناب بالکل غرق مرق ہو گئی. جتنے مال جنہیں بچا رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، جو دینے کے عادی نہیں تھے یا دیر حوصلہ نہیں پڑتا تھا، ان سب کا غرق ہو گیا. ان کا تو پہلے اپنے ہاتھوں سے غرق کر چکے، ہوش نہیں رہا، بے ہوش ہو گئے. ایک پھٹے پہ ترتے 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 پھٹا ایک کنارے جا رہا گا جزیرے کے، تو ان کے منہ سے وہ آیت مبارک جاری تھی. یہ واقعہ میں نے بھاؤ نگر سنایا تو علامہ صاحب کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے حضرت میں 1000 درہم اکٹھے کرتا ہوں، حضرت مجھے اس کا اذن لے دیں. علامہ ظہور الحق صاحب ہیں، انہوں نے فرمایا. خیر، جو ہی کشتی پھٹا سا تھا، اس جزیرے کے کنارے لگا، وہاں دیکھا تو ایک عورت کھڑی، بڑی حسین و جمیل عورت کھڑی. دیکھ کے گھبرا گئے. تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں علاقے کی رہنے والی ہوں، ایک جن ہے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری آج تک حفاظت فرما رکھی اس خبیر سے، مجھے پکڑ کے اٹھا کے یہاں لے آتا ہے. تو میرے مولا نے میری آج تک حفاظت فرما رکھی ہے، اس کو دعوی میرے پہ نہیں چل رہا، مگر وہ اپنی خباصت سے باز نہیں آ رہا، بہت تنگ. انہوں نے کہا اچھا، کدھر ہے وہ؟ انہوں نے کہا ابھی سمندر سے نکلے گا. انہوں نے کہا ایسی جگہ بتاؤ میں چھپ جاؤں، مجھے نہ دیکھ سکے. انہوں نے کہا اس آڑ کے پیچھے نا چھوٹی سی پہاڑی سی تھی، پتھر سے تھے، ان کے پیچھے آپ چھپ جاؤ، ابھی پانی سے نکلے گا، وہ آئے گا میرے پیچھے، مجھے اٹھا لیا ہے اپنے گھر سے. تو چھپ کے انہوں نے آیت پڑھنی شروع کر دی. وہ پانی میں سے پھر نکلا. اب جن جو ہے آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور نکلا کس سے؟ اتنا خطرناک تھا یہ کہ مجھے کل یاد کر کے کل واقعہ سناؤں گا جنوں کا. جنوں کا واقعہ شروع ہو گئے تو کسی کو نیند نہیں آئے گی. تو جب پھر نکلا پانی سے، تو یہ شخص جو تھا یہ آیت پڑھ رہا تھا، اوپر سے ایک گولا آیا ہے آگ کا آسمان سے، اس کے اوپر بھسم ہو گیا، راکھ ہو گیا، اسی وقت راکھ ہو گیا. خیر، وہ عورت ان کو ساتھ لے گئی غار کے اندر. اس غار کے اندر بے شمار ہیرے جواہرات، لال موتی، یاقوت. اب ان کے پاس جو چادر تھی وہ سفر کے اندر، اسی چادر میں انہوں نے لپیٹے سارا مال متاع. دونوں باہر نکلے. یہ میں نے مسئلہ پوچھا ہے لوگوں سے جب میں نے واقعہ سنایا، تو کیا ان شخص نے اس عورت کو ہاتھ لگایا؟ سارے ایسے کہتے ہیں نہیں. اور اگر ان کے ساتھ پیش آ جائے معاملہ، تو پھر ہاتھ تو شاید نہ لگائیں مگر خیالات ان کے بعد نہ آئیں. خیر، کیونکہ آیت جو ہے وہ آیت ہی میں یتق اللہ ہے، جس کسی نے تقوی اختیار، بنیاد ہی تقوی کے اوپر ہے. اللہ سمجھتے ہیں جس کسی تقوی اختیار کیا اس کے میں رستہ نکال دیتا ہوں، یا جل مخرجن و یرزقہ من حیث لا، اور اس کو میں رزق دیتا ہوں ایسی جگہ سے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا. تو انہوں نے پلو اسے ہلایا زور زور سے، دور سے کوئی کشتی آ رہی تھی، انہوں نے پہچانا، کیونکہ یا جال لہو مخرجن، رستہ نکل جاتا ہے ان کے، رستہ اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیتے ہیں، رک سکتے نہیں تھے وہ. تو انہوں نے کشتی والوں نے دیکھا، وہ آئے، انہوں نے کافی سارے ہیرے جواہرات ان سارے لوگوں کو بھی دیے، خود بھی ڈھیر اٹھایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے گھر پہنچایا خرید سے. یہ واقعہ میں نے الحمدللہ ہر جگہ سنایا، یہاں بھی سنایا، لاہور میں بھی سنایا، ہر جگہ سنایا. اب اس واقعے کا ایک عملی نمونہ کیا پیش آیا وہ سننے والا ہے. میں کینیڈا میں تھا تو مجھے ایک ساتھی کا فون آیا ظہیر صاحب کا, کہا تمہارے فلاں ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. اللہ ہی خیر کرے پاکستان کی اور ہم سب ساتھیوں کی. کدھر ہے عمران مسعود؟ آ جاؤ. پرانے ساتھی ہیں ماشاء اللہ عمران مسعود.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے حضرت نے فرمایا, حضرت نے یہ دعا جب بتلائی تو جو قرآن پاک میں پڑھتا ہوں وہ تفسیر عثمانی, اس میں یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے, تو اس کے حاشیے پہ تفسیر لکھی ہوئی تھی کہ ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر تمام دنیا کے انسان اس ایک آیت کو پکڑ لیں تو انہیں کافی ہو جائے.
اللہ
تو میں نے بھی اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ. حضرت کے عزم تو ہمارے لیے بغیر کسی چیز کے. تو میرا کام یہ ہے کہ میں پورٹ قاسم میں جاتا ہوں باہر سمندر میں اور جہازوں کو لے کے اندر آتا ہوں.
تو جہازوں کے بڑے بڑے افسر مفہومی ہے,
اس کو ہماری زبان میں پائلٹ کہتے ہیں جو جہاز کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس 11 اگست والے دن میں صبح نکلا, ایک جہاز تھا وہ لے کے آنا تھا. تو اگست کے موسم میں, اگست کے مہینے میں سمندر خراب ہوتا ہے. سیڑھی ویسے بھی ہوتی ہے جہاز کی, لیکن وہ جو بوٹ ہوتی ہے وہ سیڑھی کو جا کے مارتی ہے, تو اس لیے وہ سیڑھی استعمال نہیں کرتے. ایک اور سیڑھی ہوتی ہے جس میں 2 رسیاں ہوتی ہیں اور بیچ میں سٹیپ ہوتے ہیں اس کے, تو اس کے ذریعے ہم جہاز پہ چڑھتے ہیں.
ڈنڈے
سٹیپ لیڈر کہتے ہیں ہم اسے, وہ محفوظ سمجھی جاتی ہے. تو میں اس سیڑھی پہ چڑھنا شروع کیا, تقریباً کوئی میں 20 فٹ کے قریب اوپر چلا گیا تھا. سیڑھی اوپر جو ہے جہاز سے بندھی ہوئی تھی, اور سیڑھی کا نچلا والا جو اسٹیپ تھا وہ جس ٹک بوٹ میں میں گیا تھا اس میں پھنس گیا. اب سمندر میں طغیانی تھی, وہ سیڑھی اوپر جہاز کھینچے نیچے ٹک بوٹ کھینچے, تو وہ رسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس صورتحال میں. تو وہ رسی جو بندھی ہوئی تھی وہ رسی ٹوٹ گئی. اب رسی ٹوٹی ہے تو میں فوراً اس کے بعد پانی میں گر گیا.
سمندر میں گر گیا؟ پانی میں تھوڑا سمندر میں گر گیا.
یہ گہرا سمندر ہے, یہ پورٹ قاسم سے تقریباً کوئی 47 کلومیٹر باہر کی بات کر رہا ہوں. گہرا سمندر ہے یہاں, مطلب اگر جہاز بھی ڈوب جائے تو وہ پتہ نہیں چلے اس کا, یہ بہت گہرا پانی ہے. جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے نظر آتے ہیں اوپر سے. تو جس وقت میں گر رہا تھا تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق. تو کوئی بھی چیز پانی میں گرتی ہے تو پہلے تو وہ نیچے چلی جاتی ہے. میں بھی نیچے چلا گیا اور میں نے یوں اوپر دیکھا تو اوپر سے میرے سمندر کی لہریں گزر رہی تھیں. اچھا, ایسے موقع پہ ہمیں ایک حفاظتی جیکٹ دی ہوئی ہے, وہ ہم پہنتے ہیں تو وہ ڈوبنے نہیں دیتی آدمی کو, لائف جیکٹ کہتے ہیں اسے. اتفاق سے وہ میں گاڑی میں بھول گیا اسے, اور گرتے گرتے میں نے ایک رسی کو ہاتھ ڈالا تو وہ جھٹکا لگا اور میرا یہ دایاں کندھا جو ہے یہ نکل گیا. اب جب میں, چوٹ گرم تھی مجھے درد نہیں ہوا اس کا, لیکن میں جب پانی میں گرنے کے بعد تھوڑا تیرنے کی کوشش کی تو سیدھا ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا. اب مجھے لگا کہ بالکل موت جو ہے نا میرے سامنے. جو میں نے سنا تھا کہ لوگ کس طرح ڈوبتے ہیں, سانس رک جاتا ہے, تو ایک دم میرے ذہن میں یہ آیت آئی اور میں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا گیا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. اچھا, جس ٹک بوٹ سے میں گرا وہ بھی دور نکل گیا, میں سمندر کے زور پر دور جاتا گیا. بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریباً 3 منٹ تک تم نظر نہیں آئے ہمیں. 3 منٹ ویسے تو تھوڑی سی مقدار ہے, لیکن مصیبت کے وقت بڑی طویل لگتی ہے. تو جیسے میں نے یہ آیت پڑھنی شروع کی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے تھام لیا, پکڑ لیا, اور جیسے میں آپ کے سامنے یہاں زمین پہ کھڑا ہوں ایسے ہی وہاں سمندر میں بھی بغیر تیرے ہوئے بس گردن تک میں کھڑا ہو گیا. اور عموماً جو لوگ ہم نے دیکھا ہے پانی میں گرتے ہیں وہ بچاؤ بچاؤ کا شور مچاتے ہیں, وہ الٹے سیدھے ہاتھ مارتے ہیں, خوف کے مارے ان کے دانت بھج جاتے ہیں. الحمدللہ اس دعا کی برکت سے ایسی کوئی بات میرے ساتھ نہیں ہوئی، میں بالکل اطمینان سے، وہ جو لوگ ابھی بھی ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، خیر میں نے کسی کو اس بات کی ہوا نہیں لگنے دی، گھر میں کسی کو نہیں بتایا، جماعت میں کسی کو نہیں بتایا، میں نے کہا کہ خامہ خیں کوئی اس کو اور رنگ دے لے گا۔ حضرت کینیڈا میں تشریف رکھتے تھے، میں نے کینیڈا فون کیا حضرت کی خدمت میں، یہ ساری صورتحال بتائی پھر حضرت کا۔ تو اب حضرت کی اجازت سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو امید ہے کہ
آبا کو بھی بتائیں گے
جی۔ تو الحمدللہ تقریباً سمندر میں جو طغیانی تھی اس کے باعث سے وہ مجھے جو ٹگ بوٹ والے تھے اٹھا نہیں سکے۔ ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ ٹگ وغیرہ سب پنکھے سے چلتے ہیں، پروپیلر ہوتا ہے، تو وہ جب کوئی آدمی پانی میں گرتا ہے وہ اسے بند کر دیتے ہیں، ورنہ وہ آدمی اس پنکھے میں بھی آ سکتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے بھی مجھے نہیں اٹھا سکے، آدھا گھنٹہ لگا تقریباً۔ اور بعد میں انہوں نے پھر مجھے لائف بوائے وغیرہ پھینکا، وہ میں نے پکڑ بھی لیا، لیکن اس دوران بغیر تیرے ہوئے، بغیر کسی حفاظتی جیکٹ کے، میں آیت پڑھتا رہا۔ بیچ میں ایک دفعہ میں نے رک کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اب موقع نہ ملے، لیکن وہ ٹگ بوٹ والوں کو بہت مشکل ہو رہی تھی مجھے اٹھانے میں، تو بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھا کے مجھے عرشے پہ رکھا۔ تو اتنے میں دو ہیلی کاپٹر آ گئے۔ ویسے پاکستان میں، باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 5-7 منٹ کے نوٹس پہ ہیلی کاپٹر آ جائیں۔ مجھے سخت تکلیف تھی، یہ کندھا جو ہے میرا نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے وہ ایک پٹا ہوتا ہے وہ ڈالا اور سیدھا انہوں نے اٹھا کے پی این ایس شفا کے پارکنگ میں اتار دیا، جس جگہ آپ نے کمانڈر اختر صاحب کی جنازہ پڑھایا نا سر، اس جگہ جا کے انہوں نے مجھے اتار دیا، میرا خیال ہے 10 منٹ میں۔ اور پھر انہوں نے میرا کندھا وغیرہ اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ تو بحری جہاز کے قانون کے مطابق اگر کوئی بھی واقعہ بحری جہاز پر ہو یا اس کی سیڑھی پر ہو، وہ ذمہ داری اس بحری جہاز کی ہی ہوتی ہے۔ تو وہ ہماری پورٹ نے اس جہاز کو اریسٹ کر لیا کہ آپ کی سیڑھی ٹھیک نہیں تھی اور یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے واقعہ پیش آیا ہے۔ تو انہوں نے کافی لمبا چوڑا کلیم ان کے اوپر ڈالا، تو انہوں نے تو پورے کا پورا کلیم اپروف کر دیا۔ اور جب وہ کلیم مجھے ملا، پھر میں نے حضرت کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا حضرت یہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی ماشاء اللہ تکمیل کو پہنچ گیا۔
11 لاکھ روپئے
وہ اس میں اور بہت سے ہیلی کاپٹرس کا ہے۔ اور بہرحال یہ کہ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے گا، لیکن جب میں اس آیت کے ترجمے پہ غور کرتا ہوں تو وہ منوان وہ اس کے اوپر صحیح بیٹھتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی کلام کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری زبان میں ایسا کوئی اثر نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ حضرت نے کیونکہ عطا کی تھی آیت، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی اس میں تاثیر رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مجھے دوسری زندگی عطا کی۔
اللہ صلی اللہ انت ولینا فی سفرنا وخرجنا فی امرنا، اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجر من خزی الدنیا وعذاب الاخره، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، سمعنا واطعنا، فصلی اللہ تعالی علی محمد۔